रास्ता दिखाता है, हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। इल्म नूर है, इल्म नूर है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدا सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीजन के नाज़रीन प्रोग्राम नूर इल्म में आपको वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम इल्म की बातें किया करते हैं, उलमा की बातें किया करते हैं, मौलिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाने के अंदाज से सीखने की कोशिश किया करते हैं। याद रहे तलबा इल्म दीन ये अल्लाह पाक और उसके रसूल के मेहमान है। तलबा इल्म दीन जब तक अपने घर से दूर हैं, इल्म दीन सीखने के रास्ते पर हैं, ये राह खुदा में है और अल्लाह पाक के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद है। लिहाजा एक टीचर को चाहिए, एक उस्ताद को चाहिए कि इन दीनी तलबा के साथ तवाज़ो का अंदाज़ इख्तियार करे, नरमी का अंदाज़ इख्तियार करे। और हर टीचर को चाहिए, हर अफसर को चाहिए, हर HOD को चाहिए कि अपने मातहतों के साथ नरमी इख्तियार करे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया, सूरह शुआरा में है, वक्फी जनाहक लिमन तबअक मिनल मुमिनीन, और अपने पैरोकार मुसलमानों के लिए अपने रहमत का बाजू बिछाओ। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म इरशाद फरमाया और अपने शागिर्दों के लिए तवाज़ो करो और सरकश आलिम ना बनो। तो हर सिखाने वाले को चाहिए, हाँ वो उस्ताद हो, टीचर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, या अफसर हो, वालिद हो, कि अपने मातहतों के साथ तवाज़ो का मामला इख्तियार करे, नरमी और शफकत का मामला इख्तियार करे। इंशाअल्लाहुल करीम इससे इसकी इज्जत में इजाफा होगा। और एक और इसमें बहुत प्यारा मदनी फूल ये भी अर्ज़ करूँगा कि जब हम अपने मातहतों के साथ नरमी का बर्ताव इख्तियार करेंगे तो ये असर उनमें भी मुंतकिल होगा, और वो भी जब किसी ओहदे पर आएंगे, किसी मनसब पर आएंगे, तो अपने मातहतों पर वो भी शफकत करने वाले बन जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीधी राह चलाते ये है। रुकने शुरा हाजी शाहिद अत्तारी से सबसे पहले सवाल करूँगा के प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हर मामले में ही हमारे लिए रहनुमा है। तो एक मुअल्लिम को, एक टीचर को, एक उस्ताद को अपने स्टूडेंट्स के साथ नरमी का बर्ताव इख्तियार करने का हमारा दीन इस्लाम हुक्म इरशाद फरमाता है, तो इसमें अंदाज़े मुस्तफ़ा क्या हुआ करता था?
मिश्कात शरीफ की हदीस पाक, हमारे आका और आपने माशाल्लाह कितना प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम इंसानियत। हमारे अकाली सलातु सलाम ने उनकी तरबियत की जो जहां में सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए थे, उनकी तरबियत की जो जानवरों से बदतर हो चुके थे, और मेरे अकाली सलातु सलाम के करम से भटके हुए हादी बन गए, औरों को रास्ता दिखाने वाले बन गए। हमारे अकाली सलातु सलाम की तरबियत का अंदाज क्या था और उस तरबियत में आपके आजजी भरे अंदाज उम्मत की तरबियत के लिए कैसे थे, इसकी झलक पेश करता हूँ। ये मिश्कात शरीफ की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा, तो आका अलैहिस्सलाम इनकी हौसला अफजाई के लिए انہیں مدینہ پاک سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور انداز کیا ہے، راستے بھر نصیحتیں کی جا رہی ہیں. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوار ہیں اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ پیدل تشریف لیے چلے جا رہے ہیں. اللہ فارغ ہوئے، فرمایا معاذ ممکن ہے تم اس سال کے بعد مجھے نہ ملو، تم اب میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو گے. اب یہ سن کر ہر صحابی عاشق رسول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ پاک مدینہ پاک کی طرف کے یعنی واپسی کا قصد فرمایا تو فرمایا لوگوں میں مجھ سے قریب تر لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں. اب اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت میں جو مدنی پھول عنایت فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ پانچ غیبی خبریں یہاں پتہ چلیں. نمبر ایک، ہم عنقریب وفات پائیں گے. دوسری بات، ہماری وفات مدینہ پاک میں ہوگی. تیسری، ہماری قبر انور مسجد نبوی شریف میں ہوگی یعنی اس سے متصل ہوگی. چار، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بعد وفات پائیں گے. پانچ، جناب معاذ ہماری قبر پر زیارت کرنے آئیں گے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزی انکساری بھی اس روایت سے ظاہر ہو رہی. حضرت علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چل رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ہی سوار ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے تھے جو آپ پیدل چل رہے تھے.
الحکم فوق الادب کہا جاتا ہے،
بے شک
کہ وہ حکم سے سوار تھے.
ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قول بھی تربیت کرتا ہے اور آپ کا فعل بھی تربیت کرتا ہے صحابہ کی، اور صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کی، کہ انہوں نے روایات احادیث آگے امت تک پہنچائیں. تو اس میں ہمیں اور جو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ استادوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے اپنے شاگردوں کی تربیت کریں اور علم دین کے فروغ کا ذہن بنائیں اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیجیں، بالخصوص وہ علاقے جہاں پر دین کی خدمت نہیں ہو رہی یا کم ہو رہی ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں، وجہ کیا ہے، دیہاتی ایریا ہے، مشاعرہ تو ملے گا، بقیہ اور سہولتیں نہیں ملیں گی یا مشکل ہوگی، تو وہاں بھی بھیجنا چاہیے تاکہ ہر طرف روشنی ہو علم کی اور جہالت کے اندھیرے دور ہوں. اور اعلیٰ حضرت کے 10 نکات بھی عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس تعلق سے ہمیں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے، فتح و رضویہ شریف میں اور دعوت اسلامی اس پر عمل پیرا ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں، طلبہ کو وظائف ملے کہ خواہی نہ خواہی مائل ہوں. میں کچھ تفصیل بھی کر رہا ہوں، مدرسوں کی معقول تنخواہیں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں، لالچ سے جان توڑ کر کوشش کریں، طبائے طلبہ کی صلاحیتوں کی جانچ ہو اور اس کے مطابق ان کو کام دیا جائے، معقول وظیفے دے کر ان کو لگایا جائے. کچھ مدرس بنائے جائیں، کچھ وائز بنائے جائیں، کچھ مصنف بنائے جائیں، کچھ مناظر بنائے جائیں، تصنیف و مناظرہ میں بھی تقسیم ہو، کوئی کسی فن پر کوئی کسی فن پر. ہمارے یہاں بھی استاد صاحب کوئی تخصص فی الفقہ کی طرف جا رہے ہیں،
تخصصات کی بات بھی کرنا، تخصص بھی ایک نہیں،
ایک نہیں ہے،
تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی العلوم العربیہ ہے، تخصص فی التوقیت ہے، اور آگے پائپ لائن میں بھی کئی ایک تخصصات
الحمدللہ
ہیں آنے والے وقتوں میں آ رہے ہیں.
اچھا، پھر المدینہ العلمیہ کی طرف، اور پھر ماشاءاللہ طلبہ کرام ہمارے نگران بن جاتے ہیں، بعض مدرسۃ المدینہ کے ناظم بنے، جامعہ المدینہ کے استاد صاحب بن جاتے ہیں، امامت، خطابت، اور آپ کی مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں کسی سطح پر.
ملک اور بیرون ملک کئی ایک شعبہ جات ہیں جو طلبہ کرام فارغ التحصیل ہونے کے بعد سنبھالے ہوئے ہیں.
بلا شبہ، اور بھی اعلیٰ حضرت کے نکات ہیں. تو مقصد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو تربیت فرمائی کہ عشق رسول کا فروغ اس انداز سے کیا جائے، دعوت اسلامی اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا
ہے. اس روایت سے
یہ مدنی پھول بھی ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی جانتے ہیں،
بے شک،
اور پانچ علوم اس سے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بیان فرمائے کہ پانچ قسم کے علوم غیبیہ کا اس میں بیان ہے، اور عاجزی انکساری کا مدنی پھول بھی ہے۔
جی، علم غیب کے تعلق سے تو اگر بات کریں تو اعلیٰ حضرت نے تو جو ایک شعر میں بات ذکر فرمائی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
یہ تو اب کوئی کہے کہ تو آپ نے شعر سنا دیا، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں،
آیات کریمہ کی طرف اگر بڑھیں تو وما ہوا علی الغیب بدنین،
مشہور آیت،
مشہور آیت کریمہ، یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں فرماتے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے علوم غیبیہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے
پسند
ان رسولوں کے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔
سبحان اللہ،
ہر رسول کو اللہ نے پسند فرمایا،
بے شک بے شک،
ہر رسول کو اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ علم عطا فرمایا، اور ہمارے آقا کے بارے میں تو فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم،
سبحان اللہ،
آپ کو تو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
دیکھیے قیامت تک آنے والے حالات کس نے بتائے ہمیں، قیامت کے حالات کس نے بتائے، اللہ کے بارے میں کس نے بتایا، جنت کے بارے میں کس نے بتایا، دوزخ کے بارے میں کس نے بتایا، نبیوں کے بارے میں کس نے بتایا، آسمانی کتابوں کے بارے میں کس نے بتایا، فرشتوں کے بارے میں کس نے بتایا،
قیامت کب آئے گی دن بھی بتا دیا،
سب سب بتایا میرے آقا،
بقیہ ساری تفاصیل بھی بتا دی، صرف یہ ہے کہ اس طرح سے تعیین نہیں فرمائی، اور یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ بعض احادیث تو اس طرح کی ہیں جو کتب صحاح میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر آخر تک کے معاملات کو ذکر فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے جو باتیں ذکر فرمائی نا، حتیٰ داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، ابتدائے خلق سے گفتگو چلی ہے، جنت جنت,
جنت, جنت
میں
جنت
چلے
گئے،
جہنم میں جہنم میں چلے گئے، ساری باتیں
وہ بھی قلیل وقت میں بتا دیا۔
ہمارا موضوع جو چل رہا تھا اس موضوع کے تعلق سے ایک بات مزید عرض کروں گا، حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حاضر بارگاہ رسالت ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور ایک مسافر آیا ہے اور یہ اپنے دین کے بارے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کی تفصیل انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جو آنے والے صاحب تھے جو حضرت ابو رفاعہ کے ساتھ آئے تھے، یہ تمیم بن اسد بصرہ کے رہنے والے تھے، یہ حاضر بارگاہ ہو گئے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اہم کام جاری تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، اور خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو کسی صحابی نے آ کر کرسی پیش کی، جس کے بارے میں حضرت ابو رفاعہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان یہ ہوا کہ اس کے پائے وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا حاضر بارگاہ رسالت ہونے کا جو ایک انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، کرسی پیش کی گئی اس کے پائے کس چیز کے تھے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، محبوب بیٹھے کس انداز میں اس کا بھی بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات فرمائے، کوئی انہوں نے سوالات کیے، اور اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا اس میں سے ان کو سکھایا۔ تو واقعہ تو صرف میرے خیال یہ ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوگا بات بیان کر کے ہم نکل گئے، لیکن اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کئی سکھانے والے یا کئی بڑے حضرات جب کوئی چھوٹا آ کر بات کرتا ہے تو ڈانٹ دیا جاتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنا اہم کام اس وقت کر رہا ہوں، کو موقع ہوتا ہے بات کرنے کا، کو سوال کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں اہم ترین کام چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ آنے والا دین سیکھنے کے لیے آیا،
سبحان اللہ،
کہ اس کو بلایا نہیں جا رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے،
خود چل کے ان کے پاس آئے، یعنی کہا کہ قریب آ جاؤ،
جیسے رکن شورا نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابی حدیث میں امانت کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، یہ کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ جو لوہے کے پائے ہوں گے، یعنی حفظ حدیث کے اندر بھی امانت داری کو دیکھیں کہ جو جو چیز کنفرم تھی اس کو کنفرم ہی بیان کیا ہے، اور جو چیز گمان کے اندر آئی کنفرم نہیں ہو رہا تو اس کو اسی انداز میں بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ یہ لوہے کے پائے ہوں گے۔
کتب حدیث میں وہ لفظ او ذکر کیا
جی او کے ساتھ چیزیں بیان
کئی مقامات پر ہی آتا ہے، او او کا مطلب یہ یا یہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو ایسی بات جو پیارے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی اور آپ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے سٹیٹس لگا کے تو کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرنے، تصدیق نہیں ہے۔ جب تک کسی سنی عالم سے تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اپنے سٹیٹس کی طرف نہ بڑھائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات منسوب ہو جائے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہی نہیں فرمائی۔ ہمیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سیرت سے یہ چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے کہ کبھی بھی ایسی بات انہوں نے نہیں ذکر کی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ بیان کی گئی ہو۔
اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے نا کوئی میسج فارورڈ کیا تو وہ نیچے کتاب کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، صفحہ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، حدیث نمبر بھی لکھی ہوتی ہے۔
کس نے کتاب اٹھا کے دیکھنی ہے؟
تو اب جو آ گیا نا تو ایسے ہی اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ دیکھ لینا کہ کوئی آگے پیچھے کی بات نہ ہو۔ تو یہاں تو بخاری کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ صرف نام ہی ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک میسج آیا تھا جس میں سورۃ الملک آیت نمبر فلاں، جبکہ وہ سورۃ ملک میں ہے ہی نہیں۔
اللہ،
تو اس طرح کے بھی چوکے چھکے عوام لگا جاتی ہے۔ تو ہم میسج فارورڈ کرنے سے پہلے جس طرح میرے اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ جب تک کسی سنی عالم سے تصدیق شدہ نہ ہو اس کو فارورڈ ہی نہ کیا جائے۔
ماشاءاللہ۔ عجز و انکساری کے حوالے سے ایک اور روایت عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آتا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کو ایک گھاٹی کے اندر آگے سے کھینچ رہا تھا۔ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے گھاٹی کہا گیا۔ کھینچ رہا تھا تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ سوار ہو جاؤ، یعنی جس سواری پر آپ تشریف فرما ہے اسی پر آپ نے سوار ہونے کا فرمایا۔ تو ایک ادب اور اس کے پیش نظر میں ہمت نہیں کی کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کی سواری پر میں سوار ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اب ادب کے ساتھ خوف کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ یعنی یہ ہے وہ عشق اور محبت جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بڑے ادب کو بھی سیکھنے والے نے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سکھانے والا ایک فرینکلی ماحول بنا کے مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے تو ہم پھر بے باکانہ طریقے سے نہ بیہیو کرنے لگ جائیں، بلکہ ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب اس ڈر کی وجہ سے سوار ہو گئے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے، عقبہ بن عامر سواری پر سوار ہوئے اور تھوڑی سی دیر سوار ہونے کے بعد فوراً نیچے اتر آئے کہ نہیں، اب اس سے آگے مزید اوپر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، اور سرکار دوبارہ سواری پر سوار
حکم پر عمل بھی ہو جائے اور ادب کے تقاضے بھی بحال،
ادب کے تقاضے بھی بحال اور حکم پر عمل بھی ہو گیا۔ اس سے ہمیں جی سیکھنے کو بھی کافی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ساتذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اساتذہ کرام یا ذمہ دار یا نگران آفرز کرتے ہیں کہ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور طالب علم یا ماتحت کو ادب کے ملحوظ خاطر اگر سوار ہو بھی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا دوستانہ ماحول بن جائے کہ وہ حجاب بھی ختم ہو جائے استاد اور شاگرد والا۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ۔
سبحان اللہ۔ تو اس سیگمنٹ کے آج جو ٹاپک ہمارا بیان کیا گیا، جن کو سکھانے والا ہوتا ہے انسان، جو استاد ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے یا والد اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، تو بڑا پیارا پہلو بیان ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو سوار کر کے خود پیدل ساتھ چل رہے ہیں، کسی کو مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو خود اس کے پاس جا کر خطبہ چھوڑ کر اس کو مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خود کیسی عاجزی اور تواضع علم سیکھنے والے اپنے شاگرد صحابہ پر ہے کہ ان کو سواری پر سوار ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس تواضع عاجزی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔
جامعہ المدینہ فیضان مشتاق کراچی، درجہ رابعہ کا طالب علم، منصار علی اتاری۔ حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا کسی کی بار بار تعریف کرنے سے اس میں خود پسندی کی عادت پیدا ہو سکتی ہے؟
جی استاد صاحب، رابعہ، ثانیہ،
یہ نام ہماری اصطلاح میں پہلے شامل تھے
جی،
لیکن اب تبدیل کیے جا چکے ہیں۔
اب کیا کہتے ہیں؟
درس نظامی فرسٹ ایئر، درس نظامی سیکنڈ ایئر، درس نظامی تھرڈ ایئر، اس انداز میں بیان کیے۔
لوگوں کو آسانی ہوتی سمجھنے میں اور نہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔
جس کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سمجھنا آتا ہو، درس نظامی سال اول، پہلا سال، دوسرا سال،
فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور کسی کی تعریف کی جائے تو اس میں بھی محتاط انداز ہونا چاہیے۔ میرا گمان ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس انداز سے کیا جائے۔ اچھا، منہ پر تعریف کرنا واقعی ہے آزمائش، اور اس میں رسک ہے، خطرہ ہے
بیچارہ پھول جائے گا، بھول جائے گا، خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، جس کا یہ ہو کہ امکان یہ ہے یا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہے بڑا مشکل یہ، تو اس کی تعریف کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اکابرین کی ان کے سامنے منقبتیں لوگ پڑھتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کے سامنے منقبت پڑھتے ہیں کچھ فضائل میں، تو آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔
جائز تعریف،
ہاں، انڈرسٹوڈ کی تعریف
میں مبالغہ نہ ہو،
جائز تعریف ہی کرنی چاہیے۔ اب یہ تعریف کیوں کی جا رہی ہے، کوئی کام نکلوانا ہے یا کیا چکر ہے بھائی؟ یہ بھی غور کیا جائے جو تعریف کرنے والا ہے۔ جس کی تعریف کی جائے وہ اللہ سے ڈرے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب، تو میں اللہ سے ڈروں بھائی؟ بھائی اس کی بارگاہ میں میں حاجی ہوں یا نہیں ہوں؟ حج قبول ہوا تو حاجی بنوں گا نا، وہ قبولیت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، پہلے تھوڑی پتہ چل جائے گا بھائی۔
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔
سبحان اللہ۔
اور آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ خاندان اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتی ہے۔ رکن شورا اسد مدنی صاحب سے عرض کروں گا، ان کا نام، ان کا کوئی ابتدائی حالات ارشاد ہو جائیں۔
کچھ شخصیات اس طرح کی ہیں کہ جن کا اگر لقب ذکر کر دیا جائے نا تو فوری طور پر وہ شخصیت تصور میں آ جاتی ہے۔ یا آپ حکیم الامت کہیں گے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فوری توجہ جائے گی۔ جب اعلیٰ حضرت کہیں گے تو فوری طور پر توجہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی طرف جائے گی۔ تو جس شخصیت کا آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا لقب جو ہے وہ شاید نام سے بھی زیادہ مشہور ہوگا، مفسر اعظم ہند۔ اگر صرف اتنا کہیں گے نا تو فوری طور پر توجہ جس شخصیت کی طرف جائے گی، وہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کی ہی عظیم شخصیت ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مولانا ابراہیم رضا خان، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہاں جو بچوں کی پہلی نرینہ اولاد ہوئی، تو وہ یہ مولانا ابراہیم رضا خان مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
یہ تفسیر میں خاص ان کا ملکہ اور خاص ان کا شغف تھا۔
دوران گفتگو بھی جب وہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ فرماتے تو آیات کریمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے،
کیا بات!
اور جب وعظ وغیرہ کا سلسلہ فرماتے تو اس میں بھی تفسیر کی طرف زیادہ آپ کی توجہ ہوا کرتی تھی۔
ماشاء اللہ،
تفسیر کا آپ کا ایک بنیادی ایک تھا جس کی وجہ سے آپ کو مفسر اعظم ہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
الحمدللہ۔
آپ کی ولادت با سعادت بریلی شریف ہی میں ہوئی ہے، ربیع الاخر کی 10 تاریخ 1325 سنہ ہجری۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو گھٹی دی، نام محمد رکھا گیا، حجت الاسلام نے آپ کا نام ابراہیم رضا رکھا، اور والدہ نے جیلانی میاں کے نام سے آپ کو پکارا۔
ماشاءاللہ۔
آپ کا حلیہ مبارک جو ذکر کیا گیا تو خوبصورت، خوش قامت، گول چہرہ، سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، سفید گھنی داڑھی، پلکیں موٹی، بھویں بالوں سے پر، ناک بڑی، ہونٹ متوسط، بال کانوں کی لو تک، یعنی مبارک زلفیں۔ تو یہ اس خاندان کا ایک باقاعدہ سے بنیادی وصف تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر آتا ہے تو یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔
سبحان اللہ۔
تو یہی فیضان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سینہ انتہائی کشادہ، سر مبارک پر امامے کا اہتمام فرمایا کرتے۔
سبحان اللہ۔
اور امامے میں سفید یا بادامی رنگ کا امامہ سجایا کرتے تھے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن جب آپ کی عمر شریف ہوئی، 14 شعبان المعظم 1329 سنہ ہجری، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو بسم اللہ خانی کا سلسلہ کروایا، والدہ محترمہ سے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، جس کا وہ ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ یا والد سے پڑھا، یا والدہ سے پڑھا، یا گھر کے دیگر افراد سے پڑھا۔ 7 سال کی عمر میں منظر اسلام میں آپ نے داخلہ لیا، اور آپ کے اساتذہ میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی نمایاں ہے کہ محدث اعظم پاکستان سے آپ نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں دستار فضیلت سے فیض یاب ہوئے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان آپ کے والد محترم نے اس موقع پر آپ کو خلافت اور نیابت دونوں سے سرفراز کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھی خلیفہ ہیں، حجت الاسلام کے بھی خلیفہ ہیں، مفتی اعظم ہند کے بھی خلیفہ ہیں، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری ان کے بھی خلیفہ ہیں، اور دیگر کئی ایک اکابرین نے ان کو خلافت عطا فرمایا۔
سبحان اللہ۔
اپنے ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں پہلی نورینہ اولاد آگے آپ کی اولاد کی اولاد میں سے تھے، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ دادا جو ہوتے ہیں وہ اپنے پوتوں سے نواسوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا ان سے محبت کا انداز کیا ہوتا تھا؟
اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ ثانی احمد رضا ہے
ماشاءاللہ،
اور خلافت اجازتوں کا تعلق سے استاد صاحب نے بتایا ماشاءاللہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہم ان کو فالو کریں اور تفسیر قرآن کا شغف ہمیں ہو، محبت ہو، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے، اور ہمارے یہاں تفسیر سیرات الجنان آسانی سے دستیاب ہے، اللہ کرے ہم سب پڑھیں اس کو، سمجھیں اور عمل بھی کریں۔
آپ کے اوصاف میں سے جہاں دیگر کئی ایک اوصاف ہیں، دارالعلوم منظر اسلام، اس کا انتظام و انصرام بھی ان کے سپرد ہوا، حجت الاسلام کی طرف سے کئی ایک کام ان کے سپرد کیے گئے، تو دارالعلوم کا انتظام و انصرام بھی ان کے سپرد آیا۔ اب ایک ادارہ چلانا اور وہ ادارہ بھی وہ ادارہ کہ جس میں حجت الاسلام جیسی شخصیت، محدث اعظم پاکستان جیسی شخصیت تدریس فرما چکے ہوں، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔
نظامت اس کو ہم کہتے ہیں، نظامت میں بھی ماشاءاللہ کمال ایک سلسلہ تھا کہ آپ طلبہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی کھانا بعض اوقات اپنے ہاتھ سے ڈیوائیڈ کرتے تھے، طلبہ کو خود تقسیم کر کے دیتے تھے۔ اچھا، اس طرح ٹائم پہ ٹائم نہیں کہ اب میں تیرا ٹائم ہو گیا تو اب ختم، اب میں جا رہا ہوں، میرے نجی معاملات ہیں، دن رات جامعہ میں رہتے تھے منظر الاسلام میں۔
دیکھیے، اس کے بغیر کما حقہ خدمت ہو ہی نہیں سکتی، کام ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے مفتی دعوت اسلامی کی بات یاد آ رہی ہے، جب شورا کے مشورے کے اندر نگران شورا نے کہا کہ فاروق بھائی آپ جامعۃ المدینہ کا نظام سنبھالیں، بات بہت کم کرتے تھے، نہیں اس وقت لوں گا جب مجھے آپ بقیہ کاموں سے فارغ کریں، اب ہر ایک جامعۃ المدینہ میں جاؤں گا، اور غالب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہا کہ تین دن ٹھہروں گا، پھر میں ذمہ داری لوں گا، کیونکہ ذمہ داریاں بہت تھیں۔ تو جو ناظم اب طلبہ کے ساتھ رہے گا تو اس کو مسائل صحیح معنوں میں پتہ چلیں گے، پتہ چلیں گے تو حل کرے گا نا۔
نظامت میں صرف کھانا کھلانا اور دیگر انتظامات کرنا نہیں ہوتا، اصل جو کام ہے وہ ہے اہل افراد کی تیاری، افراد بنانا، افراد تیار کرنا، یہ کتابیں پڑھانا، نصاب کور کروانا، یہ بھی اصل کام تو نہیں ہے، یہ تو ایک مرور و عبور کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اصل کام جو ہے وہ اہل افراد کی تیاری، اس کے لیے جب تک ان کو صحبت نہیں ملے گی، ان کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے دل کی باتیں یا جو اندر بعض اوقات وساوس پڑ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ساری چیزیں نکلنے کا سلسلہ ہوگا تو پھر یہ ترقی کے زینے طے کر کے آگے بڑھیں۔
بہت اچھی بات۔
نظامت کے اندر جیسے ذکر فرما رہے ہیں، رات میں جیسے سلسلہ ہوتا یا کسی اور وقت میں، تو درس دیتے تھے طلبہ کو، تربیت کرتے تھے، جو جس چیز کی کہیں کمی محسوس ہوتی تو پہلے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے معاملات بیان کرتے کہ اس کو دور کیسے کرنا ہے، اس کے اندر اچھائی اور بہتری کیسے لانی ہے۔ اسی طرح سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ طلبہ سے ان کے والد سے زیادہ مشفق اور مہربان ہوتے تھے۔
کیا بات،
یعنی والد کو اپنی اولاد سے کتنی شفقت اور محبت ہوگی، آپ کی سیرت میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ طلبہ پر اب ان کے والد سے بھی زیادہ شفیق ہوتے تھے، جو آپ نے سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے پوائنٹ آپ نے بیان فرمائے ہیں
چند، اس میں سے بیان
جی، اس میں جو طلبہ کے وظائف کا ذکر کیا، سب سے پہلے دورۃ الحدیث شریف کے طلبہ کے وظائف آپ نے جاری فرمائے تھے
ماشاءاللہ،
تاکہ یہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کریں اور صلاحیتیں اپنی بڑھائیں، دائیں بائیں ان کا دھیان نہ جائے۔
یہ بھی جو انداز تھا نا، یہ فیضان رضا کی ایک جھلک
ہے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو انداز تھا کہ جس ملک سے طالب علم آئے ان کو اس ملک کا کھانا کھلایا جائے،
ماہوار وظائف دیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت طلبہ کو۔
تو مودی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جس ہستی کا ذکر خیر سنا، مفسر اعظم ہند، آپ نے کس طرح علم دین حاصل کیا اور پھر اس کو پھیلایا، اور کس طرح ادارہ چلایا، اور کس طرح علم دین کے فروغ میں حصہ ملایا، اس کی آپ اپنی مثال آپ تھے، اللہ کریم ان پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ سفر المظفر کے مہینے میں ہی 11 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کا مزار شریف بھی اعلیٰ حضرت کے قریب ہی دائیں جانب
واقع ہے اور اعلیٰ حضرت کا قرب دنیا میں بھی رہا اور بعد وصال بھی اعلیٰ حضرت کے قرب میں ہی مدفون ہے. اللہ کریم کی ان کے مزار فائض الانوار پر رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آئیے پروگرام میں مزید سوال شامل کرتے ہیں.
محمد طوبان جامع المدینہ پاک قدم شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا بیگانے پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مکار کسے کہتے ہیں؟
دھوکے باز. اب کسی کو مسلمان کو دھوکے باز کہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے دل آزاری ہے اور یہ گالی. تو جو دھوکہ دیتے ہیں اس کو مکار کہتے ہیں. اچھا اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں جو مشہور و معروف ہیں تو وہ الگ بات ہے, پھر اسی سے جو کام کرے گا اسی سے پہچانا جائے گا. ویسے کسی مسلمان کو مکار کہنا یہ گالی ہے اور اس کی دل آزاری ہے. اگر کسی کو کہا ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے.
یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
ایک تصوراتی ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے آپ سے کہ اگر آپ کی آج اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے تو آپ اعلیٰ حضرت سے کیا بات کریں گے, کیا پوچھیں گے, آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی, کیفیت؟
سبحان اللہ, میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اگر مجھے زیارت ہو جاتی ہے ہوش و حواس میں تو میں سلام کروں گا, ہاتھ چوموں گا اور دعائے مغفرت کرواؤں گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خود بھی عادت کریمہ یہی تھی کہ آپ کوئی مطلب بزرگ ملے نا تو ان سے مغفرت کی دعا کرواتے تھے. چنانچہ ایک قصہ ہے کہ آپ جب حج پر گئے تھے نا, آپ کے ملفوظات میں خود ہی بیان فرمایا, حج پر گیا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا مسجد خیف میں کہ قبلہ رو بیٹھے ہوئے اور اپنے وظیفے میں مصروف ہیں. میں مسجد کے صحن کے دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا فرد مسجد میں تھا ہی نہیں اس وقت. میں نے یکایک شہد کی مکھیوں کی بھناٹ کسی آواز سنی, شہد کی مکھیاں جیسے گن گناٹ ہوتی ان کی, یہ سنی میں نے. تو مجھے فوراً یہ حدیث پاک یاد آئی کہ اہل اللہ نیک بندوں کے دل سے ایسی آواز یعنی کہ نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. والا جو فرماتے ہیں کہ میں تو اپنا جو ورد و وظیفہ تھا وہ چھوڑ کر ان بزرگ کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں. کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہیں گیا, جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں گا. غرض دو ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا, اللہم اغفر لأخی ہذا, اللہم اغفر لأخی ہذا, اللہم اغفر لأخی ہذا. اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے, اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف کر دے. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بزرگ یہ فرما رہے کہ ہم نے تیرا کام کر دیا, دعائیں مغفرت کروانی تھی نا تو کر تو دیے, اب ہمارے کام میں مخل مت بنو, مداخلت مت کرو. تو میں پلٹ گیا, واپس لوٹ گیا. یعنی کوئی اللہ کے نیک بندے تھے پہنچے ہوئے, یہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دعائیں مغفرت کرواتے تھے. اب اعلیٰ حضرت مل جائیں تو میں بھی دعائیں مغفرت کرواؤں گا انشاءاللہ. ہمارا یہ ہوتا ہے کوئی کسی کے بارے میں حسن ظن ہو جائے کہ یہ نیک بندہ ہے, دعا کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا. اور ہم لوگ وہی کرتے ہیں کہ تھوڑا دکان آج کل ٹھپ ہوئی پڑی ہے یا کاروبار میں تھوڑی تکلیف ہے فلاں, حالانکہ سات پیڑیاں کھائیں اتنا جمع کر کے رکھا ہوتا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بس وہ دنیاوی معاملات کے سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت مغفرت کی دعا کرواتے تھے. اور بھی اعلیٰ حضرت کے اس طرح کے معاملات ہیں, بزرگوں کا امتحان میں سے بھی نہیں لیتے, ان کو ایسے سوالات کروں گا کہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعت المدینہ.
ریپرنڈ حسن مہتاب مسجد زیڈ بلاک ڈیفنس لاہور جامعت المدینہ. دینی مدارس کے طلبہ، اساتذہ، علماء کرام، مشائخ عظام، اصحاب صفا اور علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وارث اور امین ہیں. یہی مدارس دین اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ صدائیں دن رات گونجتی ہیں. روض ازل سے دین اسلام کا تعلق تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے رہا ہے. آپ بھی آج جان سکیں گے ایک ایسے ہی دینی ادارے کے بارے میں جو علم دین کی خدمت میں شب و روز کوشاں ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریپرنڈ حسن مہتاب مسجد زیڈ بلاک ڈیفنس لاہور کے جامعت المدینہ کے متعلق. جامعت المدینہ کے بارے میں، صوبہ پنجاب کے گنجان آباد اور بڑے شہر لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں 11 کینال رقبے پر مشتمل خوبصورت، روشن، ہوادار اور کشادہ عمارت قائم کی گئی ہے. اپنے طرز تعمیر اور کشادگی اور خوبصورتی کی بدولت ایک منفرد ادارہ، 3 خوبصورت لان، ایک بڑی پارکنگ، بڑا پارک اور معیاری انفراسٹرکچر پر مشتمل رہائشی اور تدریسی کمرے اور دفتر موجود ہیں جہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جامعت المدینہ زیڈ بلاک ڈیفنس لاہور میں 13 درجات ہیں جن میں 280 رہائشی اور غیر رہائشی طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں، جن کے معیاری تعام و قیام کا بندوبست بھی جامعہ حاضر کے تحت کیا جاتا ہے. اپنے معیار، تعلیم اور انتظامی امور کے اعتبار سے ایجوکیشنل پروفیشنل سسٹم کے تحت اپنے نظام تعلیم کو ترتیب دیا ہے. اس جامعت المدینہ سے حصول علم کے بعد 125 طلبہ سند فراغت حاصل کر کے تدریس کے علاوہ مختلف شعبہائے زندگی سے وابستہ ہیں. جامعت المدینہ زیڈ بلاک ڈیفنس لاہور اپنی اکوموڈیشن اور نظام تعلیم کی بدولت اپنا منفرد مقام رکھتا ہے. دعوت اسلامی کے سائبان تلے جامعت المدینہ فروغ علم اور شعور و آگاہی کا ایک عظیم مشن لیے روا دوا ہیں.
آئیے بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف، اور اس میں ہم سوال کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں کو قرآن دازی کے ذریعے ہم تحفہ بھی بھجوایا کرتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے، مفسر اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ اس نمبر پر بھیجیں. اسی طرح اس پروگرام سے متعلق اپنے تاثرات یا سوالات آپ بھیجنا چاہیں تو ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ راستہ دکھاتا ہے.